29 जीआर ऑर्डर 123 के मुताबिक 31 जनवरी 2023 ईस्वी। 21वां पारा सूरह अहज़ाब शरीफ का रुकू नंबर 3, पारे का रुकू नंबर 19। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن فتعالين أمتعكن وأسرحكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات المحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ها
أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما
اعتدنا کے نون زبر نا نون علی زبر نا کو کھینچے ورنہ وہ مانا غلط ہو جائے گا
وآتدنا لها رزقا کریما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول
يا نساء
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات
والصابرين والصابرات والخاشعات
والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم
سورہ احزاب شریف کا یہ رکوع بڑی اہمیت کا حامل ہے انشاءاللہ تفسیر بہت فاسٹ ہوگی اور دو رکوع پورا کریں گے انشاءاللہ اس رکوع میں اور اس کے بعد والے رکوع میں اس کے بعد والے رکوع میں اس کے بعد چار رکوع میں عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور کمال مسرت یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے بحث بیان کیے گئے ہیں اس رکوع کو خواتین خاص طور سے سنیں اور اس کے سارے پہلو پر انتہائی سنجیدگی سے غور کریں کہ جب ازواج مطہرات کے تعلق سے قرآن اتنا حساس جذبہ رکھتا ہے جو پوری امت کی مائیں ہیں تو پھر دوسری خواتین کے تعلق سے کیا رویات ہونے چاہیے یہ سوچنے کا مطلب ہے بات شروع ہو رہی ہے یہاں سے ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے خرچے بڑھا دیے جائیں ہمارے خرچے بڑھا دیے جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم یہی چاہتی ہو کہ تمہارے خرچے بڑھا دیے جائیں تو کہوں میں تمہوں کو آزاد کر دوں تم جس طرح سے خوش رہنا چاہو ہو حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجرہ کریمہ میں جلوہ فرما ہے اور ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں صحابہ کرام حضور سے ملنا چاہتے ہیں سب لوگ دروازے کے باہر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ حضور کب اجازت دیں گے صدیق اکبر تشریف لائے اور حضرت زید بن حارثہ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی جائے کہ ابو بکر آیا ہوا ہے حضور نے فرمایا وہیں روک دو عمر فاروق تشریف لائے
اور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت زید سے کہا رضی اللہ تعالیٰ
کہ بارگاہ اس حالت میں عرض کر دیجئے کہ عمر آیا ہوا ہے. خود نے فرمایا وہی روک دو.
یہ عجیب سی بات تھی. آج
کچھ دیر کے بعد ان دونوں مقدس صحابہ کو باریابی کا اذن ملا, حاضر ہوئی بارگاہ صاحب. دیکھا تو ازواج مطہرات حضور کے چاروں طرف بیٹھی ہوئی ہے اور حضور خاموش ہے. جب یہ لوگ اندر گئے تو حضور نے فرمایا
دیکھ رہے ہو
یہ لوگ مجھ سے اپنے خرچ بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق, صدیق اکبر حضرت سیدہ عائشہ کی طرف ہوں, حضرت عمر فاروق حضرت حفصہ کی طرف, بڑے کافی گلا دبا دیں. قوم رسول کریم سے خرچ کے بڑھانے کی بات کر رہی ہے. حضور نے منع فرما دیا اور ابھی یہ بات مکمل ہوئی بھی نہیں تھی. یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا زینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے غیب کی بات بتانے والے, اے نبی, اپنی ازواج سے آپ فرما دیجیے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ, میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ. وَإِن كُنْتُمْ لَا تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری جیسی نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. جب یہ آیت کریمہ اتری تو سب سے پہلے حضور نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ یہ دیکھو اللہ کا فرمان کرا. ایک بات یاد رکھیں کہ ازواج مطہرات کے حجروں میں سے وہی صرف حضرت عائشہ کے ہمسرہ کرتی تھی. یہ کرامت و نجابت و عزت و شرافت صرف اور صرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہے ازواج مطہرات. اس کی وجہ علماء بیان کرتا دے کہ کیونکہ حضور کی اور دیگر ازواج جو تھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے طلاق شدہ ہوتی تھی, کسی نہ کسی طریقے سے. صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جو باقرا تھی اور حضور کے عقد مبارک میں آئی, ان سے پہلے کا کوئی شرط نہیں تھا. اس لیے اس عزت و کرامت کو اللہ نے وہ اجاگر فرمایا کہ وحی کا اترنا صرف ان کے کمرے کے ساتھ خاص تھا. تو حضور نے سب سے, اچھا کوئی مسئلہ ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کے سامنے بیان فرمائے. حضور نے بیان فرما دیا کہ عائشہ یہ سنو, یہ اللہ کا فرمان اترا ہوا ہے, میں تم لوگوں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اگر تم یہ چاہتی ہو کہ دنیاوی زندگی کی زینتیں تمہارے لیے ہوں, اچھے کپڑے, اچھے سامان پہننے کے مکانات وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو ٹھیک ہے میں تم لوگوں کی دعوت دے رہا ہوں, چلی جاؤ. اور اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ اس کے رسول راضی ہوں اور جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہوں تو اللہ کا فرمان یہ ہے. عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جو کچھ کہیں کہیں میں سب پر راضی ہوں, میں آپ کی رضا اور اپنے اللہ کی رضا چاہتی ہوں, بس میں کبھی آپ کے دامن کرم سے دور نہیں ہو سکتی ہوں. اس کے بعد حضور ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے جانے لگے. ارے بھائی اٹھ کے پانی پی لے یار, روح سرشار اس نیند جب آتی ہے. اب اس کے بعد حضور چلے ازواج مطہرات کے حجرا ہے واٹا میں کمروں میں پہنچے اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو عائشہ کا خیال ہے, تمہارا کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ جو عائشہ کے خیال ہمارا خیال. اس طرح سے ساری ازواج مطہرات کے حجروں میں حضور نے جا کر کے فرمایا کہ اللہ کا فرمان اترا ہوا ہے, یہ حکم ہے, یہ حکم ہے, عائشہ نے قبول کیا ہے, تمہاری کیا رائے, اگر تم جانا چاہو جاؤ, رہنا چاہو.
سب نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے قدموں کی برکات چھوڑ کر کے ہم کہیں اور جائیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَادَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, کہ اللہ نے تم جیسی پاکیزہ نیک خواتین کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. سنو تمہارے مراتب کتنے ہیں. ایک تو یہ کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف زوجیت میں سرائی ہے, حضور کی شریک حیات, حضور کی بیوی بننے کا تمہیں شرف حاصل ہوا ہے. اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے صاحب, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پیغمبر کی عقد میں, ان کے عقد میں کسی خاتون کی قسمت بیدار ہو جائے, یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اچھا صاحب سب راضی ہو, پھر کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ نبی من جاتی من کنہ فاحشہ مجید. اب دیکھیں اوپر کا دو حکم بیان کر دیا گیا, ایک یہ ہے یہ کہ آپشن تمہارے لیے, چاہے رہو چاہے جاؤ, جاؤ گی تو تم کو اسر رحم نسرار نبیلا, تمہیں اچھی طرح چھوڑ دیا جائے گا. یاد رکھیں اگر عورت سے شوہر کہے کہ تم کو اختیار ہے, تم چاہے رہو چاہے چلی جاؤ, اگر اس نے چلی جانے کو اختیار کیا تو اس صورت میں اس عورت کو طلاق ہو جاتا ہے, اس عورت کو طلاق ہو جاتا ہے. ریاکشن دیا تھا نا, اختیار دیا تھا نا, تو اس نے خود طلاق کر لیا. اور اگر اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی تو طلاق رکھ لیا. نمبر دو, اسے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ وہ عورت کہ جس عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ یا قربت ہو چکی ہے, اگر اس کو طلاق دی جائے تو اس کے ساتھ کچھ سامان جوڑے وغیرہ دینا یہ فقہی نقطۂ نگاہ سے مستحب قرار دیا گیا ہے, اس کو دینا ہی دینا پڑے گا تاکہ وہ کچھ دن تک اپنے اوقات زندگی کو بہت سے خوبی گزار سکے. تو سلسلے مولانا نے فرمایا کہ تین کپڑوں کا جوڑا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا بس. اور جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور اس کو قربت سے پہلے طلاق دے دی گئی تو اس کو یہ جوڑا دینا واجب ہے. پہلی والی صورت میں مستحب تھا, دوسری والی صورت میں واجب ہے. اس آیت کریمہ کے اوسر رحم نسراہن جمیلہ سے یہ مسئلہ نکالا گیا ہے کہ ہم تمہیں کیا ہے اچھی طرح چھوڑ دیں, یعنی تمہیں یعنی آرام و اطمینان کے ساتھ تمہاری کوئی کمی نہیں ہوگی, تم کو آرام کے ساتھ چھوڑا جائے گا. یہ ہے آج یہ مسئلہ, یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے اور چھوڑنا چاہے تو اس کے لیے یہ نان و نقطے کے احکام کروائے گئے ہیں. اب اس کے بعد وہ تحریر, اے نبی کی بیویوں جو تم میں صریح حیا کے خلاف کوئی جرات کرے اس پر اوروں سے دونا عذاب ہوگا, اور یہ اللہ کو آسان ہے, اور اللہ کو آسان ہے. کیوں بھائی دونا عذاب؟ ایک عورت پہلی بات یاد کر دوں فاحشت مبین جو آیا ہوا ہے, کھلی ہوئی, اللہ سے فاحشہ بولتے ہیں, جب یہ مطلق بولا جائے تو زنا کے بارے میں ہوتا ہے, اور جب اس کو کسی کامن ایٹریبیوٹ سے مقجب کر دیا جائے تو اس وقت نافرمانی کے بارے میں غور کیجیے ذرا سا اس قائد قواعد کی باتیں ہیں. اگر بالکل کامن کر دیا جائے تو زنا ہو رہا ہے, اور اگر کسی ایٹریبیوٹ ایسے ایٹریبیوٹ جو کامن اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے اور فاحشہ کو موصوف بنا دیا جائے تو اس وقت نافرمانی بنا دیا. یہاں پہ دیکھیں مبینہ یہ ایٹریبیوٹ کس کی ہے؟ فاحشہ کی ہے, لہذا فاحشہ مبینہ سے مراد اب زنا نہیں بلکہ کیا ہے؟ شوہر کی نافرمانی مراد ہے. ممکن ہے کسی سفیر کے دوران کوئی خباست تاری ہو اور دل پر تمیز ہو کے بولی, آج کل جیسے قرآن پاک سے ہر شخص کیا ہوتا ہے شیطان تھی آج کل حاصل کر رہا ہے, قرآن گمراہ بھی کرتا ہے قرآن ایمان بھی دیتا ہے, دونوں باتیں.
تو کوئی جاہل قسم کا نادان لفظ فاحشہ کا معنی بیان کرنے کے بعد معاذ اللہ رب العالمین اس قسم کی مختصارت کرے, اسی لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ وضاحت ہے یہاں پہ فاحشہ مبینہ نافرمانی, یعنی اپنے شوہر کی کامل اتباع کی جائے. تو اندازہ لگائیں کہ اللہ نے حکم اتار دیا کہ نبی کی بیوی اگر تم اپنے شوہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہیں کرو گی نا, یہ مت سمجھنا کہ تمہارے لیے ہلکا عذاب ہوگا, دوگنا عذاب تمہارا ہے. اس لیے کہ ایک تو یہ کہ نافرمانی کرنے کا اور دوسرا کس کی نافرمانی کرنے کا, اللہ کے رسول کا. جس طرح تمہارا اجر دو گنا ہے اس طرح تمہارا عذاب بھی دو گنا ہے. کہاں کہاں اٹھنے والے کو خراب کر
کے ایسی ہو جاتا ہوں, اللہ پر بہت آسان ہے.
اور وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جو تم میں فرما بردار رہے اللہ اور رسول کی وطامت صالحان اور اچھا کام کرے, نوتیہ اجرہ مرتین, ہم اسے اوروں سے دونا سراب دیں گے, ہے نا, اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. یہ اگر فرما برداری کرو گی نبی کی دونا سواب تم کو ملے گا, ایک تو یہ کہ شوہر کی فرما برداری کرنے کا اور دوسرا رسول کریم کی فرما برداری کرنے کا, تمہارا دو گنا سواب. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے تمہارے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے, اور دنیا کے شوہر تو پتہ نہیں کس کس طریقے سے کما کر کے تم کو اپنی اپنی بیویوں کو کھلاتے ہوں گے, مگر پیغمبر کی روزی تو رب کریم جنت سے اتارتا ہے. تو تمہارے لیے اس سے بڑی اعزاز اور عزت کی بات کیا ہوگی کہ پیغمبر کے دامن کرم سے تم کو آبستگی عطا کی گئی, ان کے قدموں میں تمہاری رہائش ہے اور پیغمبر تمہارے خرچے کے ضامن ہے. یہ تو بڑی عزت کی بات ہے صاحب. اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد یہ تو ہوا معاملات زندگی کے حوالے سے, ہے نا. اب اس کے بعد کا بہت ہی تیکھا نمونہ جب راجہ فرما جی, یا نساء نبی جی لستنک احد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر اللہ سے ڈرو تو بعد میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض دل کا روگی کچھ لالچ کرے. ہاں اچھی بات کہو. اس آیت کریمہ میں جس بات کی وضاحت کی گئی ہے وہ یہ ازواج مطہرات کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ جب کوئی شخص تم سے بات کرے نامحرم اور تم پردے کے پیچھے سے اس کا جواب دو تو تمہارے لب و لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. ایسا میٹھی آواز کر کے بولنا کہ جس سے دلوں کے اندر خطرات اور برائی کے جذبات پیدا ہوں, اسی قرآن اس کو مرض کہا ہے, پھر قلب ہی مرض کی جس کے دل کے اندر روگ ہو. اس طرح سے نہیں بالکل سارے سپاٹ انداز میں بات کیا, سیدھے سادے لفظ بس, نہ اتار نہ چڑھاؤ نہ کچھ نہ کچھ, بالکل سیدھے سادے انداز میں بات کیا. اب اندازہ لگائیں, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جب یہ ازواج مطہرات کا حکم ہے جن کے تعلق سے آگے آیات میں آئے گا کہ اب ان کے بعد رسول کریم کے بعد کسی شخص کو امت میں ان سے نکاح کرنا جائز ہے ہی نہیں, یعنی یہ پوری امت کی ماں ہے, تب ماں کے ساتھ بات کرنے کے تعلق سے قرآن یہ حکم دے رہا ہے. تو اور دیگر عورتیں جو اپنے اپنے گھروں میں رہتی ہیں یا کہ جو محرموں کے ساتھ بات کرتی ملتی ہیں تو ان کا نہ بولے گا کیسا ہو, یہ بڑی اہمیت کی بات ہے صاحب, اس پر لوگ غور نہیں کر رہے ہیں, بہت اہمیت کی بات ہے. کسی بھی نامحرم سے بات کی جائے بہت سواد کا بولے گا ہونا چاہیے, نہ ہنسی نہ آواز میں کھنک, نہ مٹھاس نہ شیرینی نہ حلاوت نہ ایسا کوئی اٹریکشن, کچھ نہیں, صاف سب سے بات کریں. اگر مجبوری ہے بات کرنا ہی ہے تو, ورنہ بہتری کی بات ہی نہیں کی جائے, باتیں نہیں کی جائے. یہ ازواج مطہرات کے تعلق سے پوچھا فرمایا جا رہا ہے, ایسا نہیں کہ ازواج مطہرات بات نہیں کرتے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ مسئلہ پوچھتے کیا کر کے حضور کی وفات فرمانے کے بعد حضرت سنجدہ عائشہ صدیقہ علمی اعتبار سے مرجع خلائق بنی ہوئی تھی. بڑے بڑے صحابہ, بڑے بڑے علماء, فقہا, فقیہ صحابہ کسی مسئلے کے تعلق سے آتے تھے اور پوچھتے تھے مادر مہمان آپ فرمائے اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل, کوئی حدیث, کوئی قول ہے آپ کے پاس, آپ ارشاد فرمائے. اور حضرت سیدہ عائشہ بیان فرمائے یہ صورت حال تھی. یہ گفتگو کا انداز ہونا چاہیے. اچھا صاحب ایک بات ہو گئی, اب دوسری بات بلا رہا ہوں. وقارنا کی بیوت کننا اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. واقمنا الصلاۃ اور نمازیں پڑھو. وآتینا الزکاۃ زکات دو. وآتینا اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. یہ کئی مسئلے ہدایت کے اندر فرمائے. نمبر ایک, اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. یہ کس کے لیے حکم ہے؟ ازواج مطہرات کے لیے. فرمایا گیا کہ عورت جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تان تھان شروع کر دیتا ہے. شیطان فوراً اس کے پیچھے لگتا ہے. مسئلے کی رویت حدیث کی روشنی میں کئی بار اس کو بتا چکا ہوں, سبھی جانتے ہیں کہ عورت کی نماز اس کے اپنے خاص کمرے میں بہتر ہے اس سے کہ وہ اپنے خاص کمرے کے سامنے والے صحن میں پڑھے, اور اس صحن میں نماز بہتر ہے اس سے کہ اس کے سامنے والے برآمدے میں پڑھے کہ جہاں پہ کسی کی نگاہ پڑنے کا امکان پاسبلٹی. تو عورت عورت ہے, عورت والے چھپانا چھپانے کی چیز ہے, لہذا عورت کے لیے بہتر یہ کہ وقرنا فی بیوتکن اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, استقرار کرو. اس کے لیے کہا گیا ہے ازواج مطہرات کے لیے کہا گیا ہے نا. بیان فرمایا گیا ہے, ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں تھیں, کچھ نرم زمینوں پہ سبزدار زمینوں پہ رہتی تھی, کچھ پہاڑوں میں رہتی تھی. تو اس نے عجیب صورت حال یہ تھی کہ پہاڑوں میں جو رہتی تھی اولادیں ان میں مرد خوبصورت ہوتے تھے, عورتیں بدصورت ہوتی تھیں. آپ جو زمین پہ رہتے تھے اس میں کی عورتیں خوبصورت ہوتی تھیں, مرد بدصورت ہوتے تھے. سمجھا؟ ایک ہفتہ شیطان نے مخلوط گیدرنگ کا سسٹم دیا ان کو, سمجھا نا. وہ اس نے بنایا بانسری, بانسری بنانے کے بعد اس نے بجانا شروع کیا. جیسے کسی نے لکھا ہے روایت کو بجانا شروع کیا. اب اس کے بعد دور دور تک آواز گئی, لوگ آتے تھے. پھر اس نے میلہ لگایا, میلہ لگانے کے بعد پہاڑ کے لوگ بھی آئے, نرم زمین جو سرسبز و شاداب تھی وہاں کے لوگ بھی آئے. ایک کیا بتا دیں, کمبائن گیدرنگ, مخلوط گیدرنگ, کمبائن گیدرنگ, مرد اور سب. تو پہاڑ والے جو خوبصورت مرد ہیں, نرم زمین والی خوبصورت عورتوں کو دیکھا تو جا کر کے وہاں کا کے بعد بڑی خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں. چنانچہ اگلے سال جب میلہ ہوا تو اس میں وہ ساری خرافات و بے ہودگی بدتمیزی ہوئی جو انسانیت کی شرمناک کیفیت ہوتی ہے, اور وہیں سے یہ زنا اور وراثت اور مخلوط گیدرنگ کا رواج پیدا ہوا ہے. اسلام اس کا سخت مخالف. میں اس مسئلے کو کتنی کلیئر بتا چکا ہوں, بار بار بتا چکا ہوں جو یہ ہمارے یہاں شادیوں میں یا ایک فاتحہ خانی وغیرہ میں جو گیدرنگ ہوتی ہے نا, بالکل ناجائز ہے. اس کے جواز کا دنیا میں کوئی مولوی فتوا دے نہیں سکتا ہے. حالت کر سکتے ہیں, ایک پردہ ڈال دیے اور تو ادھر چلے جائیں, مرے ختم ہو گئی بات. لیکن نہیں, جتنی دیر وہاں بیٹھنے والا بیٹھے گا وہ گناہوں میں ملوث ہوگا ہی. صدیقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم جیسے لوگوں کو بلا کر کے بیٹھاتے ہیں, اب اگر جاؤ تو گناہ خریدو، اگر اٹھ کے چلے جاؤ تو ان کا مزاج خراب ہو جائے گا، مہمان سوال کرے گا، بلاتے ہی مت بلا اسی کے دن میں آئے بار بار بتایا ہے، اور اس سلسلے مسئلہ میں نے واضح کر لیا ہے، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے تعلق سے یوں آزاد ہو کہ میری بیوی جہاں چاہے آئے جائے، کوئی بات خوش نہیں ہے، بڑا خوفناک حشر اللہ اس کا ہوگا. حدیث میں ایسے شخص کے لیے بڑا خراب سالا سمجھ دیا گیا کیا تنجوس، تنجوس کا لفظ استعمال فرمایا گیا، تنجوس کے اوپر اللہ نے گیا نگاہ رکھتے فرمایا، نگاہ رکھتے فرمایا، لہذا ایسی صورتوں سے بچنا چاہیے. تو اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ بچے جو ہمارے نگاہوں کے سامنے پرورش پا رہے ہیں نا، ایسی گیدرنگ ہوئی تو سمجھیں گے کہ جس سے بھیجل اسلام، پھر وہ آگے چلنے کے بعد اگر اسے کوئی کہے گا کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے تو کہے گا نہیں کمپلس کر کے چلا جائے. ہاں بالکل ڈفرنس دیکھو، ڈفرنس دے گا، کسی نے منع نہیں کیا. آج جب کوئی بات ہوتی ہے صاحب، کوئی بات کوئی کرتا ہے صاحب، ہم نے یہ کیا یہاں کیا وہاں کیا، کسی نے منع نہیں کیا. اگر کوئی مولوی کوئی عالم اپنی عزت و ناموس بچانے کے لیے نہ کچھ بولے چپ رہے تو اس کے جواب کا حکم نہیں اسے ثابت ہو جائے. اب برائے گا فرمائیے کہ قرآن کہتا ہے غازی ہوتا حراض کے تعلق سے وہ کرنا سے بھولو کی ولا تباہجنا تباہجل جاہلیت الاولى، اور پہلی باری جاہلیت کی طرح سے یو کھلم کھلا بے پردہ نہ نکلا کرو. اس سے پتا چلا کہ جاہلیت اولا کوئی ہے اور جاہلیت اخرا بھی کوئی ہے، اس لیے کہ سے اولا جو ہے جاہلیت کی صفت نہیں ہے، اور جب کوئی موصوف کی صفت کے ساتھ ہوتا ہے تو قید بیان کرنے کا پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور ہے، وہ جاہلیت اخرا کے لیے جس میں ہم موجود ہیں. بولیے بیوی کے تعلق سے بھی، خاص طور سے اولاد کے تعلق بھی، لیکن بیوی کا تعلق خاص طور سے اس کے ساتھ. جی بہرحال، تو جاہلیت اولا وہ تھی کہ اسلام سے پہلے عورتیں کیسے نکلتی تھیں، حدیث آپ پڑھیں اور تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چل جائے گا، جس میں لباس ہوتا تھا مگر ننگی ہوتی تھی، طرح طرح کی بے بودگی اور خرافات اور شیطنت کے سارے کے سارے آثار پائے جاتے تھے. اور جاہلیت اخرا یہ ہے جس میں ہم موجود ہیں، مغربی تہذیب، اوریا تہذیب، ننگی تہذیب، جس نے اسلامک کلچر کو ایسا ڈیمیج کیا جس کا کوئی نہیں. آج دیکھیں اس عصر حاضر میں تو اب کوئی گھر کیا محفوظ رہے گا؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا گھر کے دروازے بند کر جاتے، فتنہ باہر سے نکل جاتا تھا، اب تو گھروں کے اندر فرشتے نہیں پرورش پا رہے ہیں. بس یہ کہ اللہ سے دعا مانگنے کا وقت ہے کہ اللہ کسی صورت سے زندگی کو اپنے اطاعت اپنے حبیب کے اطاعت میں قصر کرنے کی توفیق عطا فرما، قبل اس کے کہ یہ برائیاں اور عام ہوں ہمیں اٹھا لیں. ناقابل برداشت ہو چکا ہے واقعی معاشرہ. خواتین اسلام کتنی بار مسئلہ بیان کیا ہے، کتنی اتنی وضاحت کی ہے، جب مجھے باہر نکل کر کے ان کا سیدھا میرے بارے میں کہتے ہیں مگر اس کی کوئی فکر نہیں ہے. میرا رب مجھ سے اگر خوش ہے تو خدا کی قسم سارا زمانہ مجھ کو برا کہ مجھے کوئی فکر نہیں، وہ جو راضی ہے تو پھر کوئی غم نہیں، چاہے دشمن ہمارا زمانہ رہے ہماری ذمہ داری جو ہم پوری کریں گے، بقیہ کون کیا کر رہا ہے وہ اپنا اپنے سے راضی. عورتوں کے تعلق سے مسلم عورتیں مسلم خواتین سروس دوپٹا ڈالے کیا مسئلہ ہے؟ بال دکھانا حرام، شدید ترین گناہ کیا ہے؟ فیشن بن چکا ہے، عورتیں پینٹ پہنتی ہیں صاحب، جین پہنتی ہیں، بدن سے کہ آلاؤ جوارے کی کیفیت کتنی بڑھیا ہو چکی ہے. اور نام کیا تھا؟ مسلمان ہے، ہم باندھی بنا. قرآن کہتا ہے جاہد لوجا پہلی جہاد، یہی تھی ان کے زمانے میں. ابن القیس کا قصیدہ پڑھیے تو دانتوں تلے انگلی دبا لیجیے کہ کتنا فحاش قسم کا شاعر تھا. اس نے اپنی پوری معاشرت کو اپنی شاعری میں سمو دیا ہے کہ اس کے زمانے میں کیا برائیاں بول رکھی. اسلام سے پہلے کا شاعر ہے، زبان اور لٹریچر کے حیثیت سے اس کی زبان کا جواب ہی نہیں ہے، لیکن فحاشی اور برائی کے اعتبار سے جو تجلیتیں تھیں, آپ تاریخ پڑھیں پتہ چلے.
تو قرآن کہتا ہے کہ ایک نبی کی بیویوں پہلی والی جاہلیت جو اسلام سے پہلی والی تھی اس کو فالو نہ کرو,
ہے نا,
ہاں نمازیں پڑھو, زکات دو, اللہ اس کے رسول کی فرما بتاؤ. جب یہ کیفیت ہوگی تو اللہ تم سے رزق کو دور فرما دے گا, لے گا تمہیں رزق, اللہ تم سے رزق کو دور فرما دے گا اور تمہیں اہل بیت ہر ناپا کے لیے فرمائے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں سے, اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے گا. یہ اس سے پتا چلا کہ عورت کی پاکیزگی اسی وقت ہے جب وہ گھر کے اندر ہے, اور جہاں گھر سے باہر نکلی تو قرآن کے اس دائیا کے مطابق بہرحال مجھے تو بتا نہیں جا سکتی, یا پھر اپنے شوہر کے ساتھ اس احتیاط سے نکلے جو احتیاط سے نکلنے کا حاصل ہے, یا کسی محرم کے ساتھ اس احتیاط سے نکلے جو احتیاط سے نکلنے کا حاصل ہے. اس کا اسلامی مظہر و خطا تو ہونی چاہیے, اس میں شرمانے کی بات نہیں ہونی چاہیے. بی کام دیکھ کے آپ کیا کہے گا ہم کو, مسئلہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنے احساس کو دوسروں کے احساس سمجھے سکتا ہے نا. میں جب انگلش کی کلاس کر رہا تھا تو اس میں ایک لیسن آیا جس میں دیا ہوا تھا کہ نیو کمر ان یو ایس اے, اس میں دیا تھا کہ جب کوئی نیا آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ سارے لوگ مجھے کو دیکھ رہے ہیں, تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن مجھے سمجھتا ہے مجھ کو سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں, ہے نا. یہ احساس آدمی اپنے احساس کو سارے لوگوں کا احساس سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ابھی آپ جاؤ خاص طور سے عورتیں تو آرام رکو تو پردے ساتھ جا رہی جائیں گی, جتنا شرعی نقطۂ نگاہ سے جسم کے آگا چھپانے ہیں اس کو چھپانا ہی پڑے گا. زیرہ کھول سکتی ہے, آپ کی ہتھیلی کھول سکتی ہے, پیر کے پائنچے سے نیچے کا حصہ بس اس سے اس کے علاوہ نہیں رہ گیا, سر سے دوپٹہ غائب ہو جائے, چست قسم کی زین پہنی جائے, پین پہنا جائے, چست قسم کے لباس پہنے جائے, تو شدید ترین قباحت بہت بڑے گناہ کی بات ہے. چہرہ کھول سکتی ہے, چھپائے تو بہتر ہے لیکن چہرہ کھول سکتی ہے, چہرہ اس کے سطح میں داخل نہیں. کیونکہ ہمارے یہاں جو خاص طور سے مشرق وسطی میں جو نقاب کی کیفیت نکلی, یہ اس زمانے کے بزرگوں نے بہت کچھ سوچ کر کے چہرے چھپانے کا حکم کیا, اس لیے کہ چہرہ ہی درست کسی برائی کا ترجمان ہوا کرتا ہے. اس دنیا کا چہرہ چھپانے چہرہ سب میں داخل نہیں, چہرہ ہتھیلی اور نیپال کے نیچے پانچ جگہ یا سطح میں داخل ہے, لیکن چھپائے گی تو بہت چاہیے. تو جب یہ نبی کی بیویوں کے ساتھ یہ حکم ہے تو جو خواتین عام ہیں ان کا حال کیا؟
اللہ
اس تعلق سے یہاں پہ ایک بات بحث پیدا ہوئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تاکہ اہل بیت رسول سے رزق کو دور کر دے, تو حضور کے اہل بیت ہے کون,
ہے نا.
اہل تشیع اس بات پر خاص زور دیتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ, حضرت سیدہ فاطمہ, حسنین کریمین, بس خالی یہی چار اہل بیت ہیں, اور اس پر بعض احادیث آئی بھی ایسی بات نہیں ہے سمجھا. لیکن اہل بیت کے تعلق سے علماء نے بہت قول کی ہے, یہاں پہ بھی دیکھیں خطاب کس سے ہو رہا ہے, جو یعنی کنٹینیو چلا رہا ہے آئے نبی سے لے کر کے یہاں تک, اس میں بات کس کے بحاف کی جا رہی ہے, حضور کی تمام ازواج مطہرات کے تعلق سے پتا چلا کہ تمام ازواج مطہرات حضور کی اہل بیت ہیں. حضور نے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا, ایک صحابی ہے واصلہ بن نام, واصلہ بن اس کا اسے کچھ نام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہرا سے حضرت اللہ کے حسنین کریمین کو ایک چادر میں چھپائے ہوئے ان کے بارے میں دعا کر رہے تھے, اللہ ان کو فضل فرمائی میرے اہل بیت ہیں, حضرت واصلہ نے کہا اسلم ان کو بھی فرمایا تو بھی فرمایا تو بھی, اور غالباً حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک مطلب فرمایا جو میرے اہل بیت سے بڑی دن سے آئی تھی. اور
بعض علماء نے اس سلسلے میں ایک اور قول کیا ہے کہ ہر وہ سجد جس کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ کھانا منع کیا گیا ہے وہ سارے بیت میں داخل ہیں. حضرت علی کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، اور ایک اور حضور کے خاندان وار کے ہیں یہ چاروں کی اولاد کو ان کو مسلسل کھانا حرام قرار دیا گیا ہے، زکوٰۃ کھانا حرام قرار دیا گیا ہے. لہٰذا یہ جو ہے چار حضور کے اہل بیت سے. ایک اور قول کیا گیا ہے اہل بیت سے مراد ایک عمومی قول ہے، حضور کی پوری امت ہے. ایک قول یہ بھی کیا گیا لیکن میرا علماء جمہور نے جس پر اتفاق کیا ہے وہ یہی ہے کہ حضور کی ساری ازواج اس کے اندر داخل ہے، اور یہ چار خاص طور سے جو چار سلسلے حضور کے نکلے ہیں یہ اس کے اندر داخل ہیں، اور حضرت حضرت کریمہ وغیرہ یہ تو خیر نہیں کوئی شکریہ. اب اس طرح اہل تشیع جو دلیل دیتے ہیں وہ کہ عزم اللہ کے رسول نے کیونکہ انہیں ازاد کو کیا تھا، تو ایک دوسری بات یہ بھائی اگر پورا گھر ہو، گھر کے چند افراد دیے جائیں تو خالی چند افراد کے لینے سے گھر کی پوری کنبے کی کنبیت تو نہیں ختم ہوگی، گھر تو غریب رہے گا. اس طرح سے حضور کے اہل یہ سارے کے سارے لوگ ہیں. اور سب سے بڑی دلیل یار کہ یہاں انداز کلام کیا چل رہا ہے اس کو لے لیجیے، قرآن جو فیصلہ کرے ہر بار وہ صاحب ساری کی ساری حضور کے اہل سے. اچھا صاحب اب اس سے کہ رزق حرم بیت اہل بیت سے اللہ جل شانہ نے رزق کو دور کر دیا ہے، رزق کو دور کر دیا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ازواج مطہرات سے گناہوں کی پاسبلٹی بھی ختم کر دیا ہے. یہ اللہ رقم تفہیرا اس کو ذرا غور سے سن لیجیے، ویوپا ایرکم تقدیلا، حالانکہ ویوپا ایرکم ہی سے معنی پورا ہو جاتا ہے، اور تم کو پاک کرے. ویوپا ایرکم عربی میں ایک باب تفعیل ہوتا ہے، جب کوئی ورڈ اس کے اندر رہ جاتے ہیں تو اس کے اندر معنی تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ویوپا ایرکم باب تفعیل ملا کر تفہیم یہی کافی تھا، اس کے بعد تفہیرا ملایا گیا، اس کو کہتے ہیں مقبول مطلق، یعنی اس کو خوب خوب پاک کر دیتا ہے، یعنی ازواج مطہرات کی پاکیزگی پر قرآن نے سند دے دی ہے. اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دامن تب تک جن شیطانوں نے تہمت لگائی تھی، اور جو شیطان آج تک وہ بدتمیزی کرتے چلے آ رہے ہیں وہ بھی کھائے ہوئے ہیں، قرآن اس کی پاکیزگی کی ضمانت دیتا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ اہل بیت کا ذکر یہاں پہ اہل بیت سے مراد حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن کریمین ہیں، ان سے سوال کیا جائے کہ کنٹینیو جو ڈسکشن چل رہی ہے کس پر ہے، کیا آپ کو سوال اس کا کیا ہے، کہاں ایسے فاطمہ کا ذکر آیا ہے، کہاں ایسا نہیں کا ذکر آیا ہے، بات سمجھا لی گئی آدمی بات سیری چل رہی ہے ہمارے بتاؤ آدمی تو اس کے اندر داخل اور یاد کر تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے اللہ کی آیتیں اور حکمت، بے شک اللہ ہر باری کی جانتا ہے. اے ازواج مطہرات تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تمہارے گھروں میں اللہ کے رسول کی گفتگو ہو رہی اسے حدیث کہا جاتا ہے، تمہارے گھروں میں قرآن اترتا ہے، اس سے بڑا اعزاز و شرف کیا ہو سکتا ہے. اللہ بے شک اللہ ہر باری کی جانتا ہے، خبردار ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے کیا مطالبات کی ہے رسول سے. لہذا اب آج کی تاریخ سے ایسی بات ہے، یہ بات ہے کمپلیٹ ہو گئی. اچھا آیت نمبر 35 کا جو ہے مسئلہ سن، حضرت اسماء بنت عمیس اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابو طالب کے ساتھ ایتھوپیا سے ہجرت کر کے ایتھوپیا سے واپس آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے پوچھا کہ کیا مردوں کے ساتھ عورتوں کے بارے میں کوئی مسئلہ کوئی حکم اترا ہوا ہے؟ آئی حضور کے پاس اور عرض کیا رسول اللہ جتنے مسائل جتنی گفتگو ہوتی ہے سب عورتوں مردوں ہی کے لیے ہوتی ہے، عورتوں کے تعلق سے قرآن میں کوئی حکم کیوں نہیں اترتا ہے کہ خاص عورتوں کو مخاطب کیا گیا ہو؟
جاستہ بنت عمیس.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے بھائی ہیں کون ہیں؟ جعفر ان کی بیگم، ان کی شریک ہے. یہ سب رکھیے، ابھی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، پوری وہی ادری صاحب وہ دیکھیں کیسا بیان فرمایا گیا ہے. ترتیب ہوا، ترجمہ پڑھیں. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ترجمہ آرام سے پڑھوں گا میں. اور ایمان والے اور ایمان والیاں، اور فرما بردار اور فرما برداری، اور سچے اور سچیاں، اور صبر والے اور صبر والیاں، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، اور خیرات کرنے والے خیرات کرنے والیاں، اور روزے والے اور روزے والیاں، اور اپنی پارسائی محفوظ نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب دیا. یہ آرائے ہے نا. یہ دیکھیں، یعنی ایک بندہ مومن کے اندر اسلامی کوالٹیز کیسی ہونی چاہیے، وہ ساری کیفیت کسی کے اندر آئے تو بیان فرمائی گئی. سب سے پہلا ذکر کس کا ہے؟ اسلام کا. اس کے بعد کس کا ہے؟ ایمان کا. اس کے بعد کس کا ہے؟ قنوت کا، یعنی فرما برداری کا. اس کے بعد سچی بات کا. اس کے بعد صبر کا. اس کے بعد اللہ کے حضور عاجزی کرنے کا. اس کے بعد خیرات کرنے کا. اس کے بعد روزہ رکھنے کا. اس کے بعد شرمگاہوں کی حفاظت کا. اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا. یہ نو فضیلتیں ایک ساتھ جا کی گئی ہیں. اور ایک مومن جس کے اندر یہ ساری فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو پھر اس کے جنتی ہونے میں شبہ ہی نہیں. شبہ ہی نہیں. ایسی فضیلتیں آپ دیکھیں. اسلام سب سے پہلے، اس بعد ایمان. اسلام اور ایمان دو الگ الگ چیز ہیں، ایک ہے. اس تعلق سے قرآن اختلاف کیا گیا، یہ بندے کہہ دیا کرتا ہوں قرآن اختلاف کیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قبول سے کس نے اختلاف دیا ہوگا؟ ارے نہیں بھائی، یہ نامے جو محدثین حضور گزرے ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ایک قول یہ ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہے. الاسلام والایمان واحد. ایک قول یہ ہے کہ نہیں، اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے. قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. بہار سے کچھ صحابی حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لائے. حضور نے فرمایا قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو آمنا، آمنا نہ کہو ایمان لائے، کہو اسلمنا ہم اسلام کو. تو پتہ چلا کہ ایمان و اسلام دونوں الگ ہے نا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں کو ایک سمجھا جاتا ہے. سمجھا؟ جیسے مثال کے طور پر حدیث پاک آئے ہوئے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے، لیکن تمام جمہور کا اتفاق اس بات پر کہ اگر صورت میں مرے گا تو مسلمان ہی ہے وہ. تو ایمان تو نکلا، اسلام باقی رہ گیا ہے نا. اسی لیے فرماتے ہیں ایمان اور اسلام واحد، ایمان اور اسلام دونوں ایک. صرف تعبیرات میں فرق کیا جاتا ہے. تو مسلمان ہونا سب سے پہلی خوبی ہے، اس لیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہی بندہ مومن ہوتا ہے. مومن ہونے کے بعد مسلمان نہیں ہوتا ہے، پہلے اسلام قبول کرتا ہے، اس کے بعد تب مومن بنتا ہے. تو دو سب سے پہلی خوبیاں ہیں. اس سے پتا چلا کہ ہمارے صالحہ کا سارا مدار کس پر ہے؟ ایمان پر ہے. اگر اسلام و ایمان نہیں ہے تو چاہے وہ روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے، نفل کرے، سب برباد ہے. اور اس کے بعد پھر فرما برداری اب بڑی شخص قرار دی گئی ہے. اب یہ کامن ہے، اللہ کی فرما برداری، رسول کی فرما برداری، پیرنٹس کی فرما برداری، شوہر کی فرما برداری، بڑوں کی اطاعت، سب چیزیں سے گزار دی. اس کے بعد پھر سچائی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب یہ کیفیات پیدا ہو جائیں اس کے بعد تب سچی عادتیں، سچی باتیں، سچائی جو ہوتی ہے یہ بہت ہی عظیم چیز ہے. اس کے بعد فوراً صبر کرنے والوں کے درجات بیان فرمائے گئے ہیں. اس لیے کہ سچا صابر ہی ہوا کرتا ہے. جو صابر ہوگا اس کے اندر سچائی ہوگی، اور جو صابر نہیں ہوگا اس کے اندر سچائی کے اجزاء پائے جا سکتے ہیں لیکن کوئی ضروری بھی نہیں ہے.
اس لیے کہ ہر سچا ثابت ہوا کرتا ہے اور ہر ثابت سچا ہوا کرتا ہے. پھر فرمایا کہ اور خاشعین خاشعات اور عاجزی کرنے والے لوگ اللہ کے حضور کی دعائیں رونے عاجزی کریں. رب کریم کے حضور جتنا بندہ گڑگڑاتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھایا جاتا ہے. اور خیرات کرنے والے خیرات کرنے والی ہیں. جتنا فرمایا گیا ہے کہ بندے کو جب خود ضرورت ہو اور اس وقت جو صدقہ نکالتا ہے وہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے. خود ضرورت اس کو ہے لیکن اپنی ضرورت کو پسے پس ڈال دیا ہے اس نے اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکالا ہے وہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے. اور ضرورت نہیں ہے اور مالدار ہے اور نکال رہا تھا تو اس کو بھی کرتے ہیں. اور صائمین صائمات روزہ رکھتا ہے خیرات عام ہے صدقہ جو خاص ہے. صدقہ خاص وہ ہے کہ جو ہے جس کا مصرف غریب ناتما مفلس ہوتا ہے. اور خیرات یہ عام ہے آپ کسی کو ہدیہ دیں تحفہ دیں یہ بھی خیرات میں شامل ہوا کرتا ہے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اور روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والے سبحان اللہ. اور پارسائی اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والی ہیں. روزے کے بعد اس کا ذکر جو کیا گیا ہے وہ حافظ نہ پڑے وہ حافظ یہی ہونا چاہیے اس لیے کہ روزہ ہی کے بعد اس منزل پر بنتا فائز ہوتا ہے. فرمایا گیا کہ تم روزہ رکھو تو تمہاری نفس کا توڑ ہے روزہ. اور ایک حدیث میں کچھ مفہوم اس سے بیان فرمایا گیا ہے کہ روزہ جو ہے درست یہ تمہیں خصی بنا دے گا یعنی تمہارے اندر جو شہوانی قوتیں ہیں ابھرتی ہیں روزہ اس کو توڑ دیا کرتا ہے. اسی لیے مشکات کے حدیث پاک ہے کہ صحابی نے کیا عبداللہ انہوں نے فرمایا شادی کر لے کہا میرے میں اس کا اہل نہیں ہوں میرے پاس اتنا ہے ہی نہیں فرمایا روزہ رکھو. روزہ کاٹتے تو شہوات ہوتا ہے شہوات کو توڑنے والا ہوتا ہے. تو روزے کے ساتھ فوراً حافظہ فرضوں کا ذکر آیا ہوا ہے اسے پتا چلا کہ روزہ اور اپنے اندر شرمگاہوں کی حفاظت دونوں کے ساتھ تعلقات وہ کہتے ہیں. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور بہت یاد کرنے والیاں ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. ذکر خدا سب سے عظیم دولت ہے. اللہ کے رسول ایک حدیث پاک فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب سے افضل ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو. صحابی نے کہا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ حضور نے فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے. لیکن ذکر خدا ہونا چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جگتے ہر ایک بار ذکر خدا ہونا چاہیے. بس ادائے مستفی اپنا لیجیے ذکر خدا ہوتا ہے. یہ تھی تفسیر یہیں تک. اس لیے کہ اس کے بعد مسائل جو ہے ذرا سا ٹائم لیتے ہیں ان شاء اللہ اگلے جمعے کو. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا یا رسول اللہ. ادھر علاج قرآن پاک کی تلاوت تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما اور جو کچھ بیان کیا گیا اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما. قرآن پاک کی روحانی فیوز و برکات کا لبایا من فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه والمنعش سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.